لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. دعاء سلامتي إمام الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اذان گرامی قدر، اس اشعرے میں گفتگو کے لیے جس آئے کو سرنامہ کلام قرار دیا گیا، انتہائی مشہور و معروف سورہ مبارکہ، سورہ مبارکہ جمعہ کی ابتدا کی آیت میں سے ایک آیت، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ پروردگار کہ جس نے عرب کے لوگوں میں، کہ جو جہالت کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہیں، امی ہیں، ایک باقاعدہ اصطلاح استعمال کی گئی کہ عرب کے لوگ، ان امیوں میں ایک رسول کو ہم نے بھیجا ہے کہ جو انہی میں سے ہے، لیکن اس کام کیا کر رہا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، ان کے سامنے آیات پروردگار کو پڑھ کر سناتا ہے، ویزکیہم، اور سب سے اہم ترین کام یہ ہے کہ ان کا تزکیہ کرتا ہے، یعنی ان کے نفس کو پاکیزہ کرنے والی چیزیں انہیں بتاتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ کہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے. اذان گرامی، اس آیہ کو در حقیقت سمجھنے کے لیے عرب کے ماحول کو سمجھنا پڑے گا کہ کس قسم کا ماحول ہے. میں جو انشاءاللہ آنے والے ان ایام میں آپ کے سامنے جو موضوع پیش کرنے والا ہوں، وہ موضوع در حقیقت انسان کی زندگی کے اوپر بہت گہرا اثر رکھتا ہے کہ انسان کی زندگی میں اس کے اخلاق اور اس کی تعلیمی تربیت کی اہمیت کیا ہے، یعنی کس حد تک یہ چیزیں انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں. انسان اکثر اوقات یہ سوچتا ہے، اور ہم اکثر اوقات یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہماری آنے والی نسلیں، اگر ان میں ہم تبدیلی دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے بچے بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بہت سارے بچے ماں باپ کے کنٹرول سے باہر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اسی طرح بہت سارے اولاد، بہت سارے بچے ایسے بھی ہیں جو بہت زیادہ ماں باپ کے فرما بردار بھی نظر آ رہے ہیں. صرف ایک پہلو تو نہیں ہے، دونوں طرف کے پہلو ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ وہ بچہ بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور کیا وجہ ہے کہ یہ بچہ سدھرتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ یعنی کوئی نہ کوئی بنیادی خرابی تو ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے بچہ بگڑ رہا ہے، اور کوئی نہ کوئی ایسی اچھائی بھی ہوئی ہے کہ جو بچہ سدھرتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو در حقیقت انسان کی زندگی کے اوپر جو اخلاق ہے، جو انسان کا ایٹیٹیوڈ ہے، اس کی بہت زبردست قسم کی طاقت ہوتی ہے جو اثر کرتی ہے. اور ساتھ ساتھ جو تعلیم و تربیت ہے، معصوم کی ایک حدیث کہ جس میں معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی بد اخلاقی کرتا ہوا نظر آئے، کہ جس میں تم دیکھو کہ بدتمیزی کر رہا ہے، بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو یہ کسی اور وجہ سے نہیں ہوگا، اس کی ایک ہی وجہ ہوگی. اور وہ وجہ کیا ہے؟ کہ یہ چیز جہالت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. یعنی در حقیقت اسے تعلیم ہی نہیں ملی ہے کہ کس انداز سے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے. در حقیقت اسے بتلایا ہی نہیں گیا کہ کس طریقے سے تمہیں زندگی گزارنی ہے، کس طریقے سے بڑوں کا ادب کرنا ہے، کس طریقے سے اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے. کیونکہ یاد رکھیے، جب انسان کا اخلاق بہتر ہو جاتا ہے، باقی ساری کی ساری چیزیں خود بخود کھلتی چلی جاتی ہیں. یعنی انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ بہت ساری روایتیں سنیں گے کہ کئی مقامات پر معصوم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر انسان کا اخلاق بہتر ہو جائے، روزی کے دروازے اس پر کھل جایا کرتے ہیں، رزق اس کے اوپر وسیع ہو جایا کرتا ہے. کیا وجہ ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے، کون سی ایسی طاقت ہے کہ جس کی وجہ سے ایک چھوٹے سے عمل کے اندر، جو کہنے میں چھوٹا ہے، در حقیقت بہت بڑا عمل ہے، پوری زندگیوں کو سنوار دیا کرتا ہے، پوری زندگی کو بہتر بنا دیا کرتا ہے. لیکن ایک کام ہے کہ معصوم فرمانے، اگر یہ بہتر ہو گیا، بہت ساری چیزیں بہتر ہوتی ہوئی نظر آ جائیں گی. تو عزیزان گرامی، آپ کے سامنے انشاءاللہ جو ان 10 دنوں میں گفتگو کی جائے گی، اس کا عنوان یہی ہے کہ انسان کی زندگی میں تعلیمی تربیت، یعنی علم کی جو اہمیت ہے، علم کا جو حصہ ہے، اس کا کیا کردار ہے، اور خوش اخلاقی یا اخلاق کی کتنی ضرورت ہے. یعنی سوال یہ ہے کہ کیا واقعی کوئی انسان بغیر اخلاق کے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ کیا واقعی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بغیر اخلاق کے کامیابی ممکن ہے، آپ یقیناً ایک لمحے کو سوچنے پر مجبور ضرور ہوں گے کہ شاید ہو سکتا ہے کوئی کامیابی مل جائے، لیکن وہ کامیابی کیسی ہوگی؟ وہ انسانیت سے ہٹ کے ہوگی. ترجمان گرامی، جو آیا مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس میں بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ رسول عرب کے اس جاہل ماحول میں آیا ہے، ان امیوں کے درمیان آیا ہے کہ جن کی کیفیت یہ ہے کہ جب ان کے گھر میں کوئی بچی پیدا ہوتی ہے تو یہ بچی یہ گویا ان کے لیے ایک قسم کی گالی ہے, ایک قسم کا برا لفظ ہے. اور اگر یہ لفظ ان سے منسلک ہو گیا, ان کے ساتھ مل گیا, تو گویا پورے عرب کے اندر ان کی ناک کٹ گئی. آج بھی پروردگار عالم آپ کو خانہ کعبہ مکہ مکرمہ کی زیارت نصیب کرے, تو وہاں پر آپ جا کے دیکھیں گے کہ پرانی باقیات میں سے کچھ باقیات ایسی ہیں کہ جو اب تک باقی ہیں, اور انہی میں سے ایک قبرستان ہے مقبرۃ الشبیکہ. مقبرۃ الشبیکہ کی خاصیت کیا ہے کہ یہ عرب کا وہ پرانا ترین قبرستان ہے کہ جس میں اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون جناب عمار یاسر کی والدہ, جناب یاسر کی زوجہ جناب سمیہ کی قبر مبارک اسی قبرستان میں ہے. اور اس قبرستان کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ یہ عرب کا وہ قبرستان ہے کہ جہاں پر جب بچیاں پیدا ہوا کرتی تھیں, لڑکیاں پیدا ہوا کرتی تھیں, تو انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اور یہ واحد قبرستان ہے جو کہ اس انداز میں اب تک باقی ہے, ورنہ بہت ساری باقیات ختم ہو چکی ہیں. تو عرب کا وہ ماحول ہے کہ اگر گھر میں پتہ چلتا ہے کہ گھر میں اولاد ہونے والی ہے, اور ذرا سی بھی بھنک اگر یہ پڑ جائے کہ یہ اولاد لڑکا نہیں ہے لڑکی ہے, تو کیا کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ شخص گھر چھوڑ کر کسی بیابان میں چلا جاتا ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھیں, آپ کو بہت سارے قصے ملیں گے, گھر چھوڑ کر بیابان میں چلا جاتا ہے. اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو دھوم اس طرح مچ جاتی ہے کہ اسے بیابان میں بھی اطلاع مل جاتی ہے, فوراً واپس آ جاتا ہے. اور اگر لڑکی پیدا ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیابان میں اطلاع نہیں آئی, اور جہاں اسے یہ اطلاع ملی کہ میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے, قرآن مجید نے جملے استعمال کیے ہیں ذل وجہہ مسودہ, اس کے چہرے کا رنگ ایک دم سیاہ ہو جاتا ہے. یعنی ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں کہ اگر ان کے یہاں کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے. اسلام نے اس تاثر کو ختم کیا. اسلام جب آیا تو سب سے پہلا پیغام جو رسول خدا نے دیا, جناب زہرا کی کس انداز میں تعظیم کی ہے. کل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ تعظیم, بہت کم ایسے مقامات ہیں جہاں پر اس قسم کی تعظیم ملتی ہے. یعنی تاریخ میں ہم پہلے مقام پر اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ کائنات کا رسول ہے, اور رسول بھی وہ کہ رحمت للعالمین افضل کائنات, اور یہی کائنات کا افضل ترین رسول جب جناب زہرا کے سامنے آتا ہے, جب جناب زہرا سامنے آتی ہیں, اپنے مقام سے کھڑا ہو جاتا ہے. قام الیہ رسول اللہ, جس کے لیے رسول اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا ہے. وہ اجلسہا فی مکانہ, صرف کھڑا نہیں ہوتا بلکہ زہرا کو اپنے مقام پر بٹھاتا ہے. یعنی اتنا بلند مقام پروردگار عالم نے دیا, مقصد ہے کچھ نہ کچھ. یعنی عرب کے اس قبیلے کو, اس جاہل ماحول کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو جن بیٹیوں کو تم اپنے لیے عبرت کا مقام سمجھتے تھے, پروردگار نے اپنے حبیب کو بیٹی دی ہے, اور یہ بیٹی اتنی تعظیم کے لائق ہے کہ کائنات کا افضل ترین رسول اس بیٹی کے اکرام میں کھڑا ہو رہا ہے. اس تاثر کو ختم کیا. کیا جہالت ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جھگڑے ہوتے ہیں. یہ سارے کے سارے مفسدے کیوں پیدا ہو رہے ہیں, دیکھیں انسانیت نہیں ہے. اور انسانیت کیوں نہیں ہے, کیونکہ اخلاقیات نہیں ہے. اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اگر اخلاقی پہلو ہوتے تو اس قسم کی برائیاں انسان کے معاشرے میں جنم نہیں لیتی, انسان کی زندگی کے اندر پیدا نہیں ہوتی. تو یہ معاشرہ ایسے نہیں بنا, چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جھگڑا ہو رہا ہے. اگر کسی کا جانور کسی دوسرے کے مقام پر جا کر کوئی گندگی پھیلا دیتا ہے, اس کے اوپر بھی جھگڑا ہو جاتا ہے. اور کیسا جھگڑا ہوتا ہے کہ کئی نسلیں اس جھگڑے کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. ایک کے بعد ایک نسل اس جھگڑے کو شامل ہو رہی ہے, ایک کے بعد ایک نسل قتل کی جا رہی ہے. کس بنا پر, کہ فلاں کے جانور نے آ کر ہمارے مقام پر گندگی پھیلا دی تھی. یعنی اس گندگی کے لیے کئی انسانوں کی جانیں ضائع ہو گئیں. کس وجہ سے, جہالت کی وجہ سے. یہ ایسی جہالت تھی کہ اسی جہالت کے لیے پروردگار عالم نے اس جہالت کو دور کرنے کے لیے اپنے حبیب کو بھیجا، کہ جس کا کام یہ تھا کہ یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت کرتا تھا آیات پروردگار کی، ویزکیہم، اور ان کو تزکیہ کرتا تھا، ان کو سمجھاتا تھا کہ دیکھو پاک و صاف زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، اپنے کردار کی اصلاح کیسے کرنی چاہیے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم دی. دیکھیں کچھ باتوں کے اوپر زور دیا گیا ہے کہ تزکیہ نفس کیا، انہیں اخلاق کی تعلیمات دی. تزکیہ نفس کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ کہ انہیں در حقیقت اخلاقیات سکھائیں، کہ دیکھو در حقیقت تمہیں کرنا کیا ہے، تمہارا بیہیویئر کس طرح کا ہونا چاہیے. تزکیہ نفس کروایا. اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم دی، یعنی جو سب سے اہم ترین پہلو ہے کسی قوم کے سدھرنے کے لیے، وہ ہے کہ انسان کو تعلیم سے آراستہ کروا دیا جائے. یاد رکھیے جتنی کی ساری چیزیں ہیں کہ جو انسان جوش میں آ کر انجام دیا کرتا ہے، بے وقوفی میں آ کر انجام دیا کرتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جہالت کے ثمرات میں سے ایک ہیں. معصوم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ یہ برائی یہ بدخلقی یہ ساری کی ساری جہالت کی ثمرات میں سے ہے. یعنی اگر جہالت کے درخت کو اگایا جائے گا تو اس سے جو پھل نکلیں گے اس میں ساری کی ساری یہی بیماریاں نکلیں گی. اور یاد رکھیے انسان کی زندگی کے اندر پروردگار عالم نے جو قوتیں رکھی ہیں، ان قوتوں میں ہمیشہ ٹکراؤ ہوتا رہے گا، کیونکہ کچھ خوبیاں انسان کے اندر ایسی ہیں کہ جن کو ہم فضائل کہتے ہیں، اور کچھ خوبیاں ایسی ہیں کہ جن کو ہم رذائل کہتے ہیں. فضائل کا مطلب اچھائیاں، رذائل کا مطلب برائیاں. در حقیقت اپنے اعتبار سے وہ بھی ایک صفت ہے، لیکن وہ بری صفت ہے، وہ خراب صفت ہے، اور ان دونوں کا ٹکراؤ آپ کو ہمیشہ ملے گا. جہاں پر جو چیز زیادہ بھاری ہوگی وہی میدان کو مار کر لے جایا کرے گی. اس کو سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز ہے، مثال کے طور پر ایک غبارہ ہے، اگر آپ اسے ایسے ہی پانی میں ڈال دیں تو پانی کے نیچے چلا جائے گا، لیکن اگر اسی غبارے کے اندر ہوا کو بھر دیں تو پانی کے اوپر ہی رہے گا، جب تک ہوا اس میں سے نہیں نکلے گی، جب تک وہ نیچے نہیں جائے گا. وجہ کیا ہے؟ وہی غبارہ ہے بھائی، وہی چیز ہے، لیکن جب ہوا بھر دی گئی تو ایک ایسی قوت اس کے اندر آ گئی کہ جس نے اسے پانی کے اوپر رہنے پر مجبور کر دیا، اور وہ لڑتی رہی. جب تک اس کے اندر طاقت تھی اس نے اسے پانی کے اوپر رکھا، لیکن جہاں اس میں سے آپ نے ہوا کو نکال دیا تو پھر اس میں وہ قوت ختم ہو گئی، اس میں وہ طاقت ختم ہو گئی، اور وہی چیز پانی کے اندر چلی گئی. فرق کیا تھا؟ فرق یہ ہے کہ دو قوتیں آپس میں لڑ رہی تھیں، ایک پانی کی اپنے اندر جذب کرنے کی قوت تھی کہ جو اسے کھینچ رہی تھی اپنی طرف، اور دوسری طرف ہوا کی وہ قوت تھی جو اسے اوپر کی طرف ابھار رہی تھی. جب تک ہوا نے اپنی قوت دکھائی وہ اوپر کا اوپر رہا، اور جہاں ہوا کی قوت کمزور پڑ گئی تو پانی کی قوت نے اپنا کام دکھلانا شروع کیا. یہ فقط اور فقط ایک مثال ہے کہ انسان کے جسم کے اندر بھی پروردگار عالم نے، انسان کے دماغ کے اندر، انسان کی فطرت و عادت کے اندر پروردگار عالم نے کئی قسم کی قوتیں رکھی ہیں. شیطان بھی اپنا کام کر رہا ہے اور پیغامات پروردگار بھی اپنا کام کر رہے ہیں. جو قوت بھاری ہو جایا کرتی ہے وہ انسان کے اوپر اثر کر دیا کرتی ہے. اور یاد رکھیے یہ دنیا کا دستور ہے، یہ ایک عام قانون ہے. کسی بھی رات کو بحث کرنے کے لیے بیٹھ جائیے، بہت سادہ سی مثال، دو افراد کو آپس میں بٹھا دیجئے، بلکہ دو کے بجائے اگر چار کو بٹھائیں اور ایک موضوع دے دیجئے، تو آپ دیکھیں گے کہ ہر بندہ اپنے اعتبار سے اس موضوع کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا، اور اپنے اعتبار سے اس کو ایک سمت میں لے جانے کی کوشش کر رہا ہوگا. جیتے گا کون؟ جیتے گا وہی شخص کہ جس کا بیان مضبوط ہوگا، جس کی دلیل مضبوط ہوگی، اور جو اس ہنر کو جانتا ہوگا کہ مجھے کسی چیز کو کسی طرف کس طرح سے لے جانا ہے، وہ اگر مضبوط ہے تو اسے اس طرف لے جائے گا. اور ممکن ہے کہ صبح جب آپ دیکھیں کہ بحث کا نتیجہ کیا ہے تو یقیناً کوئی ایسا نتیجہ بھی مل سکتا ہے کہ جو شاید دین سے باہر ہو، انسان کی اپنی اختراع ہو. لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اس انسان کی قوت اتنی مضبوط تھی کہ وہ باقی قوتوں کے اوپر غالب آ گیا. فرزانِ گرامی، کہنے کا مطلب یہ کہ یہ فضائل اور یہ بری صفات آپس میں ہمیشہ ہمیشہ مقابلہ کرتی رہیں گی. سوال یہ ہے کہ انسان ان بری قوتوں پر اپنے فضائل و خوبیوں کے ذریعے کس طریقے سے قابو پاتا ہے. اہل بیت علیہ السلام نے کس انداز کی تعلیمات دی ہیں کہ انسان ان چیزوں کو سمجھے، کیا پیغامات دیے ہیں. واقعاً اگر انسان کے اندر اخلاقیات آ جائیں، بہت ساری چیزیں انسان کے اندر خود بخود آ جائیں گی. اخلاقیات کے بغیر انسان ممکن ہے کہ ظاہری طور پر تو کوئی کردار حاصل کر لے. چھوٹی سی مثال کہ ممکن ہے اخلاقیات کے بغیر انسان ڈاکٹر بن جائے، اخلاقیات کے بغیر انسان سائنٹسٹ بن جائے، انجینئر بن جائے، لیکن ان اخلاقیات کے بغیر انسان انسان نہیں بن سکتا. کیونکہ اگر وہ ڈاکٹر بھی بن گیا، اس کا ہم مغم یہ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ بیمار پڑے میرے پاس آئیں. کیفیت ہے نا. یعنی ایک دور ہوتا تھا کہ ہم لوگ آپس میں بحث کیا کرتے تھے کہ ڈاکٹر اپنے رزق میں وسعت کے لیے کیا دعا مانگتا ہوگا. یعنی کیا واقعی وہ یہ دعا مانگتا ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ بیمار پڑیں تاکہ میرے پاس آئیں. اور اگر یہ دعا مانگ رہا ہے تو کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے. اذان گرامی، ڈاکٹر ڈاکٹر بن گیا، لیکن اگر اخلاقیات نہیں ہے تو انسانیت نہیں ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کیسز ہسپتالوں میں اپنی جانیں کھو دیتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر نے وقت پر توجہ نہیں دی. کہا جاؤ پہلے بل جمع کراؤ، اگر بل جمع نہیں کراؤ گے آپریشن نہیں ہوگا، آپریشن نہیں ہونے کی وجہ سے بندہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ ڈاکٹر بن چکا ہے، صفت آ چکی ہے، لیکن در حقیقت اس خوبی کے اوپر اس برائی نے اس انداز میں قابو پا لیا ہے کہ یہ خوبی آیا نہیں ہو رہی. یعنی وہ رذائل جو تھے، وہ برائی کی جو صفت تھی کہ جس نے انسانیت کو پیچھے چھوڑ دیا، انسانیت باقی نہیں رہے گی. یہی وجہ ہے کہ اگر اسلام کی تعلیمات میں آپ دیکھیں تو کاروبار کرنے کے حوالے سے بھی، بزنس کرنے کے حوالے سے بھی، ان کاروبار کو مکروہ قرار دیا ہے جو انسان کو انسانیت سے دور کر دیتے ہیں. مثلا کفن فروشی کا کاروبار. واقعا کفن فروشی بذات خود برا کاروبار نہیں ہے، اسلام نے اسے مکروہ قرار دیا. قصاب بننے کا کام اسلام نے مکروہ قرار دیا. وجہ کیا ہے؟ کفن فروشی کے کاروبار کو جو مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ جب کفن بیچنے والا کفن بیچے گا، زیادہ کفن بکیں گے. زیادہ کفن بکنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ دعا کر رہا ہے پروردگار زیادہ سے زیادہ لوگ اس دنیا سے رخصت ہوں. جب زیادہ سے زیادہ لوگ اس دنیا سے رخصت ہوں گے، میرے زیادہ سے زیادہ کفن بکیں گے، اور زیادہ سے زیادہ کفن بکیں گے تو میرا کاروبار ترقی کرے گا. اسلام کہتا ہے یہ سوچ غلط ہے تمہاری. اسلام لوگوں کے لیے کاروبار کو تو قربان کر سکتا ہے، لیکن کاروبار کے لیے لوگوں کو قربان نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ اگر اس کاروبار کو کرنے کے لیے بھی کہا گیا تو کن افراد کے لیے. اب سوال یہی پیدا ہوگا کہ مولانا اگر ہر کوئی کفن بیچنا چھوڑ دے گا تو کفن کہاں سے ملے گا؟ اسی لیے اسلام نے جو اس کی تعلیم دی وہ اس انداز میں دی کہ دیکھو باقی بزنس کے ساتھ اس بزنس کو کرو، کہ تمہارے کمانے کا مقصد و ہدف یہ بزنس نہیں ہونا چاہیے. تمہارے کمانے کا اہم ترین ذریعہ یا مین سبب جس کو ہم کہتے ہیں وہ یہ بزنس نہیں ہونا چاہیے, تاکہ تمہارے دل میں کبھی یہ خیال نہ آئے کہ زیادہ لوگ بنیں گے تو میرا بزنس چلے گا. تو اسلامی تعلیمات میں خود اخلاقیات کا اس انداز میں خیال رکھا گیا ہے, اس انداز میں اخلاقی تعلیمات دی گئی ہیں کہ دیکھو اخلاقیات کو اس انداز سے بہتر کر کے چلو کہ تم اپنے ہر کام سے پہلے سوچو کہ واقعا یہ کام حسن اخلاق کے ساتھ میل کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا, لوگوں کے ساتھ بہتر انداز میں تعلقات بڑھانے کے لیے میل کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ان اخلاقیات کی اتنی اہمیت ہے, انسان کے کردار کی پاکیزگی کی کتنی اہمیت ہے, کہ عالم بننا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. اگر میں یہ سوچوں کہ میرا گھرانہ بہت پاک و پاکیزہ ہو جائے اور میری سوچ یہ ہو کہ میرے بچے عالم بنیں گے تو گھرانہ پاک و پاکیزہ ہو جائے گا, یہ سوچ صحیح نہیں ہے. آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں, آپ اپنے بچے کو انجینئر بنائیں, آپ اپنے بچے کو کوئی بھی چھوٹا موٹا کام سکھا دیں, کردار کی پاکیزگی ایسا نہیں ہے کہ صرف عالم بننے سے آئے گی. مجھے اچھی طرح یاد ہے 1996 کے دور میں آیت اللہ سید محمد روحانی کا جب دور تھا, وہاں پر کچھ لوگ گئے اور جا کر کہنے لگے کہ ہم اپنے بچے کو دین کے اندر بہتر بنانا چاہتے ہیں, اپنے گھر کے اندر پاکیزگی لانا چاہتے ہیں. تو ہمارے ذہن میں خیال یہ آیا ہے کہ آپ مرجع وقت ہیں, آپ ہمیں مشورہ دیجئے ہم کیا کریں. ہم نے تو سوچا ہے کہ ہم اپنے بچے کو عالم دین بنائیں گے. یعنی واقعا سوچ بہت اچھی ہے, سوچ سے انکار نہیں ہے, اسلام کو ضرورت ہے ایسے لوگوں کی جو واقعا قابل ہوں, انہیں آنا چاہیے. ہر فرقے میں سے, ہر قبیلے میں سے ایک بندہ آگے بڑھے اور جا کر دین کی تعلیم کو حاصل کرے, پھر آ کر اپنے قبیلے کی تعلیمات, اپنے قبیلے میں تعلیمات کو آگے بڑھائے. اسلام کا پیغام ہی یہی ہے کہ ہر فرقے میں سے ایک بندہ نکلے کہ جو جائے دین کی تعلیم کو حاصل کرے. لیکن ہماری سوچیں بھی عجب سوچ ہیں کہ ہم دین کے لیے اگر کسی کو وقف بھی کرتے ہیں تو ایسا وقف کرتے ہیں کہ جو کسی کام کا نہیں ہوتا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے استاد کے ایک دور میں کسی شخص نے آ کر پوچھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عجیب حال ہوا ہے, جو تبلیغ کرنے والے ہیں عجیب انداز میں تبلیغ کر رہے ہیں, سننے والوں پر اثر بھی نہیں ہو رہا, اور گویا وہ سامنے والے کو بلیم کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ لوگ نے کیا پروڈکشن کی ہے کہ یہ حال ہو گیا ہے. تو انہوں نے بہت اچھا اور لطیف جواب دیا تھا. انہوں نے جواب دیا تھا کہ بھائی مسئلہ سارا یہ ہے کہ جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ اپنی سب سے زیادہ لائق اولاد کو بھیجو تو آپ اسے تو ڈاکٹر یا انجینئر بنا دیتے ہیں, اور جو سب سے زیادہ نالائق اولاد ہوتی ہے اسے بھیج دیا کرتے ہیں. تو جب وہ آئے گا تو پھر اس کا انداز کیا ہوگا کہ وہ اسی انداز میں بات کرے گا. تربیت کے لیے کہنے کا مقصد یہ کہ فقط عالم بنانا ضروری نہیں ہے. تو آیت اللہ سید محمد روحانی سے بھی اس وقت کے لوگوں نے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے ہم اپنے بچے کو عالم بنانا چاہتے ہیں, میں کردار کشی نہیں کر رہا, میں برا بھلا نہیں کہہ رہا, میں خود اس شعبے سے وابستہ ہوں, خود مجھے اندازہ ہے, لیکن حقیقت کیا ہے؟ جب ان سے سوال کیا گیا انہوں نے کہا کہ دیکھو ضروری نہیں کہ تم اپنے بچے کو عالم دین بناؤ, تم اپنے بچے کو ڈاکٹر بھی بنا سکتے ہو, تم اپنے بچے کو انجینئر بھی بنا سکتے ہو, لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ جس بھی فیلڈ کے اندر اپنے بچے کو لے کر جاؤ, با عمل بنانا, با کردار بنانا. یعنی تمہاری تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ جس شعبے میں چلا جائے, جس شعبے میں چلا جائے اتنا با عمل ہو کہ لوگ کہیں کہ واقعا اگر اس شعبے کے اندر جانا ہے تو اس جیسا بن کے جانا ہے, اس کے کردار سے اتنے متاثر ہو جائیں. اور واقعا کردار کی پاکیزگی انسان کی یہی ہے. ہمیں بڑی تمنائیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, چھوٹی چیز میں رہیں لیکن کردار کی پاکیزگی کے ساتھ خوش رہیں, کردار کی بلندی کے ساتھ خوش رہیں. ایک صاحب سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ زمانے کے امام کی خدمت کس طرح سے کرو گے، زمانے کی امام کی خدمت میں آپ کیا کام انجام دو گے؟ تو ہر کسی کا جواب یہ ہوتا تھا، تقریباً ایک گروپ بیٹھا تھا اور اسی سے یہ سوال کیا گیا تھا، اکثر لوگوں کا جواب یہ تھا کہ میں امام کے زمانے کے لشکر میں اندر شامل ہوں گا اور امام کی طرف سے جنگ کروں گا. لیکن ایک لڑکے نے بہت عجیب و غریب جواب دیا، جب اس سے پوچھا تم کیا کرو گے، اس کا جواب یہ تھا کہ دیکھو سارے لشکر ہی تو بہت سارے ہو گئے، اتنے سارے لوگ ہو گئے لشکر کے اندر کہ مجھے بھی نہیں پتا کہ زمانے کے امام کے لشکر میں جگہ ملے گی کہ نہیں ملے گی، لیکن میں زمانے کے امام کا ڈرائیور بننا چاہتا ہوں. جواب عجیب سا جواب ہے، لیکن سوچیں کہ واقعی وہ یہ سوچ رہا ہے کہ زمانے کے امام کو ڈرائیور کی ضرورت بھی ہے. اگر با عمل ڈرائیور بن گیا، اگر با کردار ڈرائیور بن گیا، تو یقیناً زمانے کے امام کے گروہ میں شامل ہوگا ایک ڈرائیور کی حیثیت سے. اور اگر کسی کو زمانے کے امام کی ڈرائیوری مل جائے تو اس سے بڑھ کر اس کے لیے کیا مقام ہوگا؟ تو جانے گرامی انسان کی جو صفات ہیں وہ آپس میں ہمیشہ متصادم رہتی ہیں، اور اگر اخلاق کا پہلو برائیوں کے پہلو کے اوپر غالب آ جائے تو یہ انسان کے کردار کی جیت ہوا کرتی. انسان کو ظاہری چیزوں کی طرف نہیں جانا، ظاہری عنوانات کی طرف نہیں جانا، بلکہ جو اس کے کمال کی وجوہات ہیں کہ جیسا معصوم نے فرما دیا کہ اگر اخلاق انسان کے بہتر ہوں تو بہت ساری چیزیں انسان کو خود بخود حاصل ہو جائیں گی. انشاءاللہ آئندہ آنے والی گفتگو میں بہت ساری تناظر میں بحث ہوگی کہ کس اعتبار سے کس چیز کی ضرورت ہے، اور ہم معاشرے میں کس چیز کو کس اعتبارات سے دیکھتے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اگر ہماری نظر کے اندر کوئی خرابی ہے، ہماری سوچ کے اندر کوئی خرابی ہے تو وہ سوچ بہتر ہو جائے، اور اگر نظر صحیح ہے تو کام کرنے کا انداز بہتر ہو جائے. کیونکہ اخلاق ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کے اندر یہ چیز آ جائے، انسان کے اخلاق میں بہتری آ جائے، معصوم کی حدیث کے جملے مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، فرماتے ہیں رب عزیز، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو عزت دار بن گئے، کس وجہ سے؟ اعزہ بالخلق، کہ جن کو عزت ملی ہے ان کے خلق کی وجہ سے. در حقیقت عزت دار نہیں تھے، لیکن ان کے حسن اخلاق نے ان کو عزت دار بنا دیا. اور کتنے ہی ایسے رسوا ہو گئے کہ جو رسوا ہونے والے نہیں تھے، لیکن ان کے برے اخلاق نے انہیں رسوا کر دیا. اور یہ چیز دنیا کے اعتبار سے 100% صحیح ہے، آپ اپنی زندگی کے اندر اسے نوٹ کر سکتے ہیں. ہم جو کہتے ہیں دنیا مکافات عمل ہے، ہم جیسا کرتے ہیں سامنے سے ویسا ہی ملتا ہے، بہت واضح ہے. میں اکثر اس موقع پر ایک مثال دیتا ہوں بہلول کی، آپ نے اکثر سنی ہوگی کہ جب بہلول کے پاس بھی ایک شخص آیا تھا اور اس نے بہلول کو بہت عزت و اکرام سے پیش آ کر مخاطب ہو کر سوال کیا تھا کہ میں کیا کروں، کس کام کو انجام دوں. بہلول نے کیا کہا تھا؟ وہ آیا بہلول کے پاس، کہنے لگا شیخ بہلول بزنس کرنا چاہتا ہوں، کاروبار کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ بہلول نے کہا اچھا اتنی عزت سے بات کر رہا ہے. بہلول نے کہا ایسا کر کہ تو جا کر لوہا خرید لے. اسے لوہا خریدا، بہت زیادہ فائدہ ہوا، اتنا منافع پہلے کبھی نہیں ہوا. لیکن جب دوسری مرتبہ آیا اس نے اپنے ٹون کو چینج کیا. دیکھیں جب انسان کے پاس دولت وغیرہ آتی ہے تو خود بخود کچھ تبدیلیاں. اب یہاں پر پھر وہی بات کہ جب اخلاق کی خوبیاں متصادم ہو گئیں آپس میں، صفات اور برائیاں آپس میں ٹکرا گئیں، پیسے نے انسان کے اخلاق کے اوپر قابو پا لیا تو وہ تکبرانہ لہجہ انسان کے اندر آ گیا. اب بہلول سے کس انداز میں بات کر رہا ہے؟ کہ اے پاگل بہلول، اے دیوانے بہلول، بزنس کرنا ہے کیا کروں؟ دوسرا سیزن ہے، کہا کہ کام کر آلو اور پیاز خرید لے. اب یہ پہلے دیکھ رہا ہے کہ لوہے میں اتنا فائدہ ہو چکا ہے کہ بہلول کو مان تو گیا ہے کہ اس کے مشورے میں کوئی خاصیت تو ہوتی ہے. اب جب اس نے اس ٹپ کے اوپر عمل کیا, نتیجہ کیا ہوا, کچھ عرصے کے بعد سارے کے سارے آلو اور پیاز سڑ گئے. فوراً روتا چیختا چلاتا ہوا بہلول کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے تجھے مشورہ مانگا اور تو نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا. اس وقت بہلول کی زبان پر جملے یہ تھے کہ میں نے تجھے برباد نہیں کیا, تو نے خود اپنے آپ کو برباد کیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جب تو پہلی مرتبہ میرے پاس آیا تھا تو تو نے مجھے کیا کہا تھا؟ تو نے مجھے یہ کہا تھا کہ اے شیخ بہلول, اے دانا بہلول, تو میں نے تجھے داناؤں والا مشورہ دیا, عقل مندوں والا مشورہ دیا, اور تجھے وہ بزنس بتایا کہ جس میں فائدہ تھا. اور جب تو دوسری مرتبہ میرے پاس آیا تو تیرا ٹون چینج ہو چکا تھا, تیرا رویہ تبدیل ہو چکا تھا, تیری بات کرنے کا انداز طریقہ مختلف ہو چکا تھا, اور تو نے مجھے یہ کہا کہ دیوانے بہلول بتا, تو جب تو کسی دیوانے سے مشورہ مانگے گا تو دیوانہ تجھے کیسا مشورہ دے گا؟ دیوانہ تجھے ہمیشہ دیوانوں والا مشورہ دے گا, عقل مندوں والا مشورہ نہیں دے گا. تو یہ بتا, تیری بربادی کا ذمہ دار کون ہے, تو خود ہے یا میں ہوں؟ یقیناً ہم میں سے ہر کوئی اس انداز میں سوچنا شروع کرے کہ اگر آج ہم رزق کی پریشانی میں مبتلا ہیں, اگر آج ہم کسی معاشرے کے ایسے مسئلے میں مبتلا ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بری طرح پھنس چکے ہیں, بہت سارے مومنین کے مسائل ہیں, تو کیا یہ پریشانیاں ایسے ہی آ گئیں؟ یقین جانیے, میں کم سے کم اپنے اعتبار سے تو بات کروں, جب میں ان چیزوں کا انالائز کرتا ہوں, میں ان چیزوں کا تجزیہ کرتا ہوں, تو میں دیکھتا ہوں کہ کچھ ایسی خرابیاں ہم نے کی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ برائیاں ہم پر آئی ہیں. اگر رزق کی پریشانی آئی ہے, یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی محرکات تھے. اگر کوئی اور پریشانی آئی, یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تھی. آئیڈینٹیفائی کرنے والا انسان کو خود بننا ہے کہ میری نماز میں تاخیر کی وجہ سے ممکن ہے کوئی مشکل مجھ پر آئی ہو, میں اول وقت میں نماز پڑھ کے تو دیکھوں. بہت سارے کمالات ہیں, بہت سارے فضائل ہیں, انسان کو سوچنے کی ضرورت ہے. کچھ عرصے تک ایک عادت بنائیے کہ نماز کو اول وقت میں ادا کر کے دیکھیے. وہ کیف, وہ لذت, وہ احساس جو انسان کو ملے گا اول وقت میں نماز کو ادا کرنے کی وجہ سے, یقین جانیے کہ وہ لذت آپ کو کسی اور چیز میں نہیں مل سکتی. اور خود پروردگار عالم بہت ساری مشکلات کو حل کرے گا, اور آپ محسوس کریں گے کہ واقعی اس ایک عمل کا کتنا فائدہ ہو گیا. تو انسان اگر اپنے کردار کو پاکیزہ بنانا چاہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان اپنی زندگی کے اندر شامل کر سکتا ہے. اہل بیت علیہم السلام کا جو طریقہ تھا وہ یہی تھا کہ کردار کو اتنا بلند کر دیا, چاہے وہ جنگ کا میدان ہو, چاہے قربانیوں کی جگہ ہو. ہمارے یہاں تو دستور یہ ہے کہ ہم وہ محاورہ کہتے ہیں نا, ایوری تھنگ از فیئر ان وار, کہ جنگ کے اندر ہر چیز جائز ہوتی ہے. لیکن اہل بیت نے اس طریقے کا بھی سہارا نہیں لیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ روایتوں کے وہ جملے کہ جو اس سلسلے کے پہلے شہید جناب مسلم ابن عقیل کے حوالے سے بیان ہوتے ہیں, وہ مسلم کہ جب میرے مولا حسین نے مسلم کو بھیجنے کا فیصلہ کیا, کوفی کی طرف سے کئی خطوط آئے تھے, ہزاروں کی تعداد میں خطوط تھے, اور جب میرے مولا نے مسلم کو بھیجنے کا فیصلہ کیا تو باقاعدہ جملے کہے, انی باعث الیکم ثقتی و اخی و ابن عمی, میں تمہاری طرف کیسے بندے کو بھیج رہا ہوں کہ جو میرا بھائی ہے, جو میرا معتبد بندہ ہے, اور جو میرا چچا زاد ہے. اور جب مسلم ابن عقیل پہنچے ہیں, حاکم کی طرح استقبال ہوا کہ جیسے کوئی حاکم کوفے میں آ چکا ہو. 18,000 افراد بڑے ہیں کہ جنہوں نے آگے بڑھ کر مسلم کی بیعت کی ہے. ایک یہ اہل بیت کا انداز ہے. اور دوسری طرف جب حاکم کو خبر ہوئی, اس نے کیا انداز اپنایا؟ اس نے وہ معیار اپنایا کہ جو اہل بیت کو کبھی پسند نہیں تھا، اعلان کروایا کہ حسین ابن علی آ رہے ہیں۔ تاریخ کی وہ حقیقتیں کہ جن سے انکار نہیں کیا جا سکتا، ابن زیاد نے اعلان کروایا، اور تاریخ لکھتی ہے کہ لوگ والہانہ استقبال کے لیے اپنے مولا کے قریب جا رہے ہیں کہ ارے حسین ابن علی آ رہے ہیں، ارے ہم نے جس امام کی تمنا کی تھی، ہم نے جس امام کو بلایا، وہ مولا ہمارے درمیان آ رہا ہے، کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ۔ مولا کے استقبال کے لیے آگے بڑھتے ہیں، جب کوفے کی دار العمارہ کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ابن زیاد ہے کہ جس نے جب اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا تو لوگوں کو پتا چلا کہ جس نے غداری کی ہے۔ لیکن مسلم کے پاس بھی موقع ہے، چاہے تو اسی ذریعے سے، اسی طریقے سے انتقام لے سکتے ہیں۔ جب جناب ہانی کی طبیعت خراب ہوئی اور یہ طے بات تھا کہ حاکم ملنے آنے والا ہے، جناب مسلم جناب ہانی کے پاس ہے، جناب ہانی کہتے ہیں کہ دیکھو جب یہ مجھ سے ملنے آئے گا میں تمہیں اشارہ کروں گا، اور تم میرا اشارہ پاتے ہی اسی گردن کو اڑا دینا، اس کو جہنم واصل کر دینا۔ جب حاکم ملنے آیا، جناب ہانی نے اشارہ بھی کیا، مسلم اپنی جگہ پر کھڑے رہے، ذرا سی بھی حرکت نہ کی، حاکم مل کر چلا گیا۔ جناب ہانی بعد میں کہتے ہیں مسلم تم نے اتنا اچھا موقع گوا دیا، تم نے اتنا اچھا موقع ضائع کر دیا، تم بآسانی اس کے اوپر قابو پا سکتے تھے۔ اور مسلم کا جواب یہ تھا کہ دیکھو بنی ہاشم کا یہ کردار نہیں کہ پیچھے سے حملہ کرے، مسلم اگر جائے گا سامنے سے لڑتا ہوا جائے گا، سب کے سامنے جا کر اپنی جان کو قربان کر دے گا، ارے مولا حسین کا پیغام رسا بن کر آیا ہے، مولا حسین کا قاصد بن کر آیا ہے، کبھی کوئی غداری والا کام نہیں کرے گا۔ اور وہ موقع بھی آیا کہ 18,000 افراد نے بیعت کی تھی، لیکن جب مسلم نے نماز پڑھانا شروع کی، مسلم کے پیچھے ایک فرد بھی باقی نہ بچا۔ یہی وہ مسلم ہے کہ آیا تھا تو حاکم بن کر آیا تھا، ارے لوگ آگے پیچھے گھوم رہے تھے، لیکن اب یہی مسلم ہے، کوفے کی ویران گلیاں ہیں، ان ویران گلیوں میں گھومتا گھومتا ایک مقام تک پہنچ گیا، ایک گھر تک پہنچ گیا۔ ایک خاتون باہر آتی ہے، کہتی ہے اے اجنبی تو میرے مکان کے دروازے پر کیا کر رہا ہے، کسی چیز کی حاجت ہے؟ اگر کسی چیز کی حاجت رہی تو یہاں سے چلا جا، ارے کوفے کے ماحول کا تجھے نہیں پتا۔ مسلم کہتے ہیں پیاسا ہوں، ارے کچھ پانی کا بندوبست ہو جائے تو مہربانی ہوگی۔ مسلم کو پانی پلایا گیا، لیکن مسلم اسی جگہ پر موجود ہے۔ وہ بی کہتی ہے ارے تو ہے کون، کیا تیرا کوئی گھر نہیں ہے؟ مسلم کہتے ہیں ارے کوفے میں میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں جس کے ذریعے سے آیا تھا، ارے لوگوں نے دھوکا دیا، میرے مولا حسین نے بھیجا تھا۔ وہ بی بی مومنہ تھی، ایک مرتبہ مولا حسین کا نام سنا، ارے کہا تو میرے آقا کا قاصد ہے، میرے آقا کا پیغام رسا ہے، میرے گھر پر آ جا، میرے گھر پر آ کر آرام کر۔ مسلم نے رات عبادت میں گزاری، صبح کا وقت آیا، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنے لگی۔ ایک مرتبہ مسلم نے اپنی عبادت کو ختم کیا، عبادت کو ختم کر کے باہر نکلنے لگے، مومنہ کہنے لگی ارے تو باہر جائے گا تو یہ تجھے قتل کر دیں گے، تجھے شہید کر دیں گے۔ اور مسلم کہتا ہے ارے مسلم کی غیرت کو یہ بات گوارا نہیں ہے، مسلم اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا کہ مسلم کی وجہ سے کسی مومنہ کی حرمت پامال ہو، کسی مومنہ کہ گھر کی عزت ناموز برباد ہو۔ میں کہوں گا مسلم آج اس بی بی کی، آج اس بی بی کی حرمت کی اتنی پرواہ کر رہے ہیں، ارے آئیے کل کربلا کا میدان ہوگا، زینب کے سر سے چادر چھین لی جائے گی، سکینہ کو تماچے مارے جائیں گے۔ الغاز مسلم گھر سے باہر آئے، کس انداز میں میرے مسلم نے جنگ کی ہے، میرا مولا سلام کرتا ہے مسلم کو، ارے زینب سلام کرتی ہے اخی مسلم، مسلم کو سلام کر رہی ہے، لشکر پہ لشکر منگایا گیا اور ایک وہ موقع آیا کہ جب مسلم گڑے میں گرے, ارے مسلم کو شہید کر کر مسلم کے جنازے کو کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا. ارے یہی وہ مسلم ہے جو اتنا غیرت مند تھا. عباس نے سلام کیا مسلم کو, اے مسلم عباس کا سلام. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما, ہمیں سیرت معصومین پر چلنے کی توفیق عطا فرما, اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.